الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، تقریباً دو ہفتے اوپر سے ہم لوگ ہمارے معاشرے میں بچوں کے متعلق جو لوگ پریشان ہیں اولاد کے متعلق، کچھ باتیں اسی قسم سے عرض کی جا رہی تھی. کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنا ہے، بیان تو اس پر میں عرض کر چکا ہوں. سب سے پہلی بات کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا، اس لیے کہ نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے. اس کی والدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین پر رہے، دین کے احکام کو پورا کرے. اس کے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین پر چلے، دین کے احکام کو پورا کرے، اس لیے کہ یہ اثر کرے گا بچے کی پیدائش پر اور بچے کی پیدائش کے بعد والی زندگی پر. جب بچہ 5 سال کا ہو جائے، بلکہ 4 سال کا ہو جائے، تو اب اس کو پڑھانے کی کوشش کرے، اس کی تربیت کرنے کی اسی وقت سے کوشش کرے، اس کو دین سے قریب کرتے جائے، دنیاوی علم بھی عطا کرے، دینی علم بھی عطا کرے. اگر وہ بچہ جا رہا ہے مدرسے میں یا کسی استاد کے پاس، یا لڑکی ہے تو کسی استانی کے پاس جا رہی ہے، تو آنے کے بعد جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ کی اہلیہ کے پاس وقت ہو، تو اس کی جانچ کرے کہ بھئی آج اسکول میں آپ نے کیا کیا، اب اسکول سے آپ کو کون سا ہوم ورک دیا گیا، مدرسے میں آپ نے کیا کیا، وہاں سے آپ کو کیا سبق ملا. اس سبق کو خود سنے. عام طور پر ہماری مستورات یہ کام کر سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں. اس کو سبق کو سنے، کچا ہو تو اس کو یاد کرائے. اگر اس میں آپ کو کوئی کوتاہی لگتی ہو، چاہے وہ اسکول کا ہو یا مدرسے کا ہے، تو پھر ان کے دونوں ٹیچروں سے بات کرے، مدرسے کے ٹیچر سے بھی بات کرے، اسکول کے ٹیچروں سے بھی بات کرے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، پھر اب اس کو لاؤ مسجد کے اندر، اس لیے کہ وہ چیزیں جو نماز کے قبل سے ضروری ہیں، وہ تو فقہ کے اندر سکھائی جاتی ہیں، یہاں مدارس کے اندر جو کتابیں ہیں اس کے اندر، وضو کے فرائض ہیں، وضو کے سنن ہیں، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ تمام چیزیں نماز کے فرائض. اب اس کو لانا شروع کرو، اور لا کر اس کو بتلاؤ نماز کی اہمیت. یہ ہے عادت ڈالنا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھائی اسکول میں ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو ان کو کہو کہ بھائی اپنے اسکول کے اندر تمہارا ریسیس کا جو ٹائم ہے، لنچ کا جو ٹائم ہے، اس میں نماز ادا کرے. الحمدللہ اب تو ہر جگہ اسکول کے اندر ایک باقاعدہ ایک کمرہ دیا گیا ہے کہ وہاں جا کر وہ اپنی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً ان کے حال کا دریافت کرنا، جب وہ گھر پہ ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کی کیا ضرورتیں ہیں، ان سے پوچھیں ان کو کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل نکالیں. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بچوں کو قریب کرنے کی ہیں. جیسے میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، اسلامی جو کتابیں ہیں اگر وہ بچے کی اتنی ذہنیت نہیں ہے کہ ابھی تفسیر نہیں سمجھ سکتا، تو کم از کم چھوٹی چھوٹی جو احادیثیں ہیں، 40 حدیثیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ تمام ان کو سکھلائے. اس کو ایک اچھا دنیاوی نالجیبل پرسن بھی بنانا ہے اور اس کو بہترین مسلمان بھی بنانا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسلامی کتابیں گھر میں رکھنا، ان کو پڑھ کر سنانا، احادیث سنانا. جب اتنی عمر کے ہو جائیں تو کتابیں لے کر بیٹھ کر جو معتبر احادیث کی کتابیں ہیں، معتبر تفسیر کی کتابیں ہیں، وہ ان کے سامنے پڑھنا. کوئی چیز اس میں سمجھ نہ آئے تو اپنے مقامی علماء سے جا کر بات کریں. اس کے علاوہ جب بچے ایک ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اب آپ سے آہستہ آہستہ دور رہ رہے ہیں، تو زیادہ وقت ان کو دے کر جو جو جس جس جگہ اسلامی پروگرام جو ہو رہے ہیں، مساجد کے اندر ہو یا دوسرے آرگنائزیشن کے اندر ہو، تو وہاں ان بچوں کو لے کر جائے، خود جائے. یہ نہیں کہ بھائی آج جمعہ ہے تم چلے جاؤ اور آپ گھر بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. تو اگر اسلامی پروگرام ہو رہے ہیں تو ان وہاں لے کر جانا، ان کو خود جانا، خود بھی بیٹھنا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو مدرسے میں بھیج دیا یا جمعہ کے پروگرام میں بھیج دیا، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ بچہ کہاں ہے، آپ کہاں ہیں. کبھی کبھی بعض والدین آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہاں بچہ نہیں، کہا ہم نے بھیجا تھا یہاں. بھائی یہاں 100 بچے آتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے ان کو لے کر آنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، مقامی علماء کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا تاکہ وہ دین سے قریب ہوں. ہم ان کو کوئی متشدد بنانا نہیں چاہتے کہ اس ملک میں بڑے ہو کر یہ اس ملک کو اور یہاں کے رہنے والے کو نقصان پہنچائے. نہیں، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی. ہم ان کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک مسلمان بہترین ڈاکٹر ہو، اخلاقی ڈاکٹر ہو، اور وہ انسانیت کے لیے کام کرنے والا ہو، یہ ہے اسلام. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اسی طرح اگر بچے بڑے ہو گئے، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، خصوصاً بچے کی وہ عمر جو ان کے 8 سے 12 تک کے جو گریڈ ہیں، اس میں عام طور پر جو پرسنٹیج نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں سوائے کچھ کے، وہ نہ میتھس میں اچھے مارکس لاتے ہیں، نہ سائنس میں اچھے مارکس لاتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے سکیں. اس لیے ان پر محنت کرو، ان کو وقت دو اپنا، ان کو قریب کرو اپنے سے، ان کی ضروریات کو پورا کرو، اور ساتھ ہی ان کے جو دینی علم ہے اس کا بھی خیال رکھو، اور اس کو ناامید نہ کرو. تم کچھ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں، ایسے ایسے لفظ نہ بولو، اس کو امید دلاؤ، اس کے دل میں ایک ہوپ ڈالو کہ بھئی تم بہت کر سکتے ہو، تمہارے اندر اللہ نے ابیلیٹی رکھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہندوستان میں بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو مسلم طلبہ ہیں ان کو کہتے ہیں تمہارے لیے یا سائنس اور جو یہ ہے یہ لینا اچھا نہیں, اب یہ جو ہے دوسرا جو سائنس ہے مانو جیون وگنان اور یہ لو. کیوں؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے آگے چل کر اس میں نہ جائیں, یونیورسٹی کے اندر نہ جائیں. تو ایسے بھی اساتذہ ہوتے ہیں بعض وقتوں بعض مرتبہ, وہ بھی تعصب کے سے کام لیتے ہیں, لیکن یہاں ان ملکوں میں ایسا نہیں ہے. اس لیے ان بچوں کی جو چاہت ہے اور ان کے اساتذہ کے ساتھ مشورہ کر کے, یا وہ لوگ جو ان لائن میں آگے بڑھے ہیں ان سے مشورہ کر کے ان کو آگے بڑھاؤ. عام طور پر ہمارے ہندو پاک کے یا ایشیا کے جو ماں باپ ہیں وہ ہم خود ایجوکیشن سے اتنے دور ہیں, اب ہم ان کو کیا غریب کریں گے؟ باہر گریٹ ہے یا تھا ہی ہوئے کہیں نہیں, نہیں بڑھاؤ ان کو آگے, اگر بہتر ہوشیار ہیں تو ان کو آگے بڑھاؤ. اس کو ایک ایسے مقام پر چھوڑو کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے, وہ بہترین کام کرنے والا ہو, اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنے والا ہو, اس ملک کے کام لیے کام کرنے والا ہو, یہاں کی انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہو. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اسلام کا تقاضا ہے, ورنہ یہ ان باتوں کا ہم آپ اور آپ خیال نہیں رکھیں گے اور بچے دور ہوتے چلے جائیں گے, دور ہوتے چلے جائیں گے, پھر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے کہ پھر آپ بھی رو گے, کمیونٹی بھی روئے گی, پھر کچھ نہیں کر سکو گے. بچپنے سے اس کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور ایک بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بچوں کے نیک ہونے کے لیے, نیک بنانے کے لیے ماں باپ کا نیک بننا ضروری ہے. ماں باپ کا نیک بننا ضروری ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدائشی نابینا ہیں, آنکھیں نہیں تھی, آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. والدہ نے دعا کی, تہجد گزار تھی اور دعا کی, کسی موقع پر سوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور دیکھا کہ محمد, چونکہ ان کا نام بھی محمد ابن اسماعیل ہے, دیکھا کہ ان کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرا, کہا اٹھ کر دیکھو تمہارے محمد ابن اسماعیل کی آنکھیں آ گئی. جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں, اولیاء ہوئے ہیں, کتب ہوئے ہیں, ابدال ہوئے ہیں, نیک لوگ ہوئے ہیں, ان کی دینداری ان کے والدین سے آئی ہے. اور جیسے میں نے گزشتہ آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بھئی گھر میں ماحول نہیں ہے, یا گھر میں ماحول تو ہے لیکن محدود ہے, یا گھر کے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, تو گھر نبی کا ہوگا لیکن گھر والوں کو فائدہ نہیں ہوگا. گزشتہ ہفتے میں نے آپ لوگوں کو نمونہ دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا, کہ ان دونوں عورتوں نے خیانت کی. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ خیانت سے مراد یہ ہے کہ نبی کی کسی بھی وائف نے کوئی برا کام نہیں کیا. حدیث ہے, ما بغت امراۃ نبی قط, کسی بھی نبی کی اہلیہ نے کوئی برا کام نہیں کیا, فحش کام نہیں کیا. یہاں خیانت کس چیز کو بتایا جا رہا ہے؟ نبی جس دعوت کو لے کر اٹھے اس دعوت میں ان کے گھر والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, یہ ہے خیانت. اور وہاں دوسرا واقعہ ہے کہ بیوی فرعون کی ہے لیکن دل کے اندر محبت پیدا ہوئی دین کی, اسلام کی, ایک اللہ کی, تو اللہ جل شانہ نے اس کے نام کو قرآن میں چمکا دیا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, دل میں طلب پیدا ہو, دل میں جوش ہو دین کا اور اسلام کا, تو دشمن کے گھر میں بھی ہو لیکن اللہ دین کی سمجھ ڈالتے ہیں. تو یہ وہ باتیں تھیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں, ان باتوں پر ہمیں آنا ہے تو ہم ان ممالک کے اندر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. ہمارے کتنے بچے آتے ہیں جو بھائی فل ٹائم حفظ کلاس یا عالم کلاس میں آتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 1% 2%. اس وقت 90 سے اوپر جو پرسنٹ ہمارے بچے ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں, پبلک اسکول کے اندر, کچھ اسلامک اسکول کے اندر ہیں جہاں نام اسلامک ہیں, لیکن وہاں جب وہ گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں تو ان کے اندر وہ ایبیلیٹی نہیں ہے یا ان کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے سکیں. یہ ہماری اسلامک اسکولوں کے کا حال ہے, سوائے کچھ کے, کچھ ہیں اسکول. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو ہم اپنے آنے والی جنریشن کو ایک بہترین بنا سکتے ہیں, اچھا بنا سکتے ہیں, جو ماں باپ کے آنکھ کی بھی ٹھنڈک ہو سکیں گے اور جو اس ملک کے لیے بھی ایک بہترین سرمایہ ثابت ہوں گے, ورنہ پھر ہمیں بھی رونے کے دن آئیں گے اور کمیونٹی کو بھی رونے کے دن آئیں گے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے سفر کا, وہ بیان تو ختم ہوا میرا, گزشتہ ہفتے میں نے خطبہ پڑھا تھا سفر کے متعلق. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سفر کے اندر جو کام کیا جائے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے, تو یہ غلط ہے. اسلامی اعتبار سے نہ کوئی مہینہ منحوس ہے, نہ کوئی سال منحوس ہے, نہ کوئی گھڑی منحوس ہے. اس بات کو یاد رکھو, نفع اور نقصان کا مالک اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کرتے کرتے پہنچے ہیں حجر اسود پر, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کو یہ کہہ رہے ہیں, الا یا ایھا الحجر انک حجر انت لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود, تو پتھر ہے, تو نہ ہمارے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اور پھر آگے انہوں نے وجہ بدلائی کہ میں بوسا بھی تجھے اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے اگر حضور کو تجھے بوسا ہوا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسا نہیں دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی موقع پر, نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بياضا من اللبن. حجر اسود جنت سے اترا اس حال میں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کالا کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا, اسودت خطایا بنی آدم, انسان کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر خطا کا اور گناہ کا اور معصیت کا اثر اگر پتھر پر ہو سکتا ہے, میرے اور آپ کے دل پر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اسی پر بعض باتیں دوسری مرتبہ عرض کی جائیں گی. حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کے خطاؤں کو معاف فرمائے, جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شانہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں, اور امت پر اس وقت جو حالات ہیں حق تعالی ان حالات کو درست فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.